يا أيها الذين آمنوا
اے ایمان والو.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم ناظرین کرام, ہمارا پروگرام ہے اے ایمان والو. اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے مختلف قسم کے خطابات فرمائے ہیں, مختلف قسم کے احکامات ارشاد فرمائے ہیں, بہت ساری چیزوں سے روکا ہے, بہت سارے کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں کئی اسلوب ملتے ہیں. ان اسلوبوں میں سے ایک اسلوب یہ ہے, اللہ رب العزت اپنے بندوں سے یا ایہا الذین آمنو کہہ کر خطاب فرماتا ہے. ایسی ہی آیات پر ہم اپنے پروگرام میں گفتگو کرتے ہیں, ان کی تفسیر جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور تفسیری نکات کی روشنی میں مطالب اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آج ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ مائدہ کا. آئیے سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں.
يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم.
أي إيمان والو, ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں, اور اگر انہیں اس وقت پوچھو گے کہ قرآن اتر رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی, اللہ انہیں معاف فرما چکا ہے اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے.
محترم ناظرین کرام, آج ہمارے اس پروگرام کے اندر کن عنوانات پر گفتگو ہوگی, آئیے فہرست ملاحظہ کرتے ہیں.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم بھی عطا کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ اختیارات عطا کیے ہیں. خلت و حرمت میں مزاج شرع کیا ہے؟
یہ جو آیت مبارکہ ہے, اس آیت مبارکہ کا تعلق ہے ایک بنیادی نظریے سے, ایک بنیادی ضابطے اور کلیے سے. یعنی کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق اکائی سے ہوتا ہے, مختلف جزئیات سے ہوتا ہے, لیکن یہ آیت مبارکہ ایک بنیادی ضابطہ بیان کر رہی ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چونکہ قرآن نازل ہو رہا ہے, آ کر مختلف قسم کے سوال نہ کیا کرو, کہ اگر ان سوالوں پر آیات نازل ہو جائیں تو پھر سخت احکام اتر آئیں گے اور تمہیں برا لگے گا, مشقت میں پڑ جاؤ گے, حرج میں پڑ جاؤ گے. تو یہاں ایک بات بیان کی گئی کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے اس دوران زیادہ سوالات نہ کرو. ویسے تو سوال کرنے کی اہمیت ہے, سوال کو علم کی کنجی کہا گیا ہے, سوال کے آداب بیان کیے گئے ہیں, سوال کے ذریعے بندہ علم سیکھتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندوں پر رحمت تو دیکھیے کہ اپنے بندوں کو اللہ رب العزت نے اس بات کا حکم دیا کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو تم کوئی سوال نہ کرو. یہ نہ ہو اللہ تعالیٰ اس چیز کا حکم نہیں دینا چاہتا, لیکن تم سوال کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق بھی کوئی حکم بیان کر دے. اس آیت مبارکہ کا پس منظر کیا ہے, اس کے حوالے سے مفسرین نے متعدد روایات بیان کی ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لوگ آتے تو مختلف قسم کے سوال کرتے, کوئی کہتا میرے اونٹنی کہاں ہیں آپ بتا دیں, کوئی کہتا کہ میرا باپ کون ہے آپ یہ بتا دیں. تو ایک موقع پر ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ بتائیے میرا انجام کیا ہوگا. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جہنم. اب جس کو یہ جواب ملا تو وہ اس کی کیا حالت ہونی ہے. یہ واضح ہے کہ منافقین بھی پائے جاتے تھے اس زمانے میں کہ جو بظاہر کلمہ پڑھتے تھے لیکن اندرونی خانہ منافقین ہوتے تھے. قرآن مجید فرقان حمید نے منافقین کا تذکرہ متعدد مواقع پر کیا ہے. ایک اور شخص کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کا نام بتائیے, میرا باپ کون تھا. اس کی جو والدہ تھی اس نے جو نکاح کیا ہوا تھا جس شخص کے ساتھ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے, اس کا نام نہیں بتایا بلکہ کسی اور کا نام بتایا کہ تمہارا باپ فلاں ہے. اب یہ سن کے اسے برا لگا, ایک جو بات چھپی ہوئی تھی، ایک راز جو راز تھا وہ عیاں ہو گیا. اسی طریقے سے ایک اور روایت بھی ملتی ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن حذافہ بارگاہ رسالت میں کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ کون ہے؟ آپ یہ ارشاد فرمائیے. آپ نے فرمایا، تیرا باپ حذافہ ہے، اور حذافہ ہی سے ان کے والدہ انہیں کے نکاح میں تھیں. تو انہوں نے جب یہ سوال پوچھا اور پھر گھر آئے، ان کے والدہ کو پتہ چلا تو کہا کہ بیٹے تم نے کیسا سوال کیا، زمانہ جاہلیت میں تو عورتوں سے بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں، اور خدا نہ خواستہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہوتی، آج تم نے جو سوال کر لیا اس کے نتیجے میں کچھ اور جواب آیا ہوتا تو میرا کیا ہوتا. تو اس طرح کا ایک ماحول ہوتا تھا. اس کے جواب میں قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، اے ایمان والو مختلف اشیاء کے بارے میں سوال نہ کرو. ان تبدی لکم تسوکم، اگر ان کی معلومات تم پر عیاں ہو جائے تو تمہیں برا لگے گا، نقصان پہنچے گا. وہ ان تسألوا عنہا حین ینزل القرآن، چونکہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور مختلف اشیاء کے بارے میں تم سوال کرو گے، تبدی لکم، تو ان کے متعلق احکام آ جائیں گے. جیسا کہ اللہ رب العزت نے قوم موسیٰ کو گائیں ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن وہ سوال پوچھتے رہے، کس رنگ کی گائیں ہوں رنگ خاص کر دیا گیا، کس نسل کی گائیں ہوں نسل خاص کر دی گئی. اگر وہ یہ سوال نہ کرتے تو مطلقاً کوئی بھی گائیں ذبح کر دیتے تو کفایت ہوتی، لیکن ان کے سوالوں نے انہیں مقید کیا، شرائط میں الجھایا، اور وہ اپنے سوالوں کی وجہ سے پھنستے چلے گئے. تو یہاں اسی بات کا بیان ہوا کہ قرآن جب نازل ہو رہا ہے تو مختلف چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو. یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت معاذ اللہ بھول گیا، ان چیزوں کا حکم اس لیے بیان نہیں کیا، ایسا نہیں ہے. بلکہ اف اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں جو بیان نہیں کیا تمہیں رخصت دی ہے، معافی دی ہے، وہ حکم تمہارے اوپر لازم قرار نہیں دیا. فرمایا واللہ غفور حلیم، اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ حلیم ہے. قد سالہ قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین، تم سے پہلے کچھ اور لوگوں نے بھی اسی طریقے سے سوالات کیے اور جب احکامات آئے پھر وہ اس کے منکر ہو گئے. محترم ناظرین کرام، آپ نے اس آیت مبارکہ کے پس منظر میں جو گفتگو ملاحظہ کی اس سے یہ بات پتہ چلی کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگ مختلف قسم کے سوالات کرتے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جوابات ارشاد فرماتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیبی سے حصہ عطا فرمایا ہے، اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی کوئی بھی بات نہ جانتے ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علوم غیبیہ عطا فرمائے. جو جو قرآن نازل ہوتا رہا، جو قرآن اترتا رہا، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں اضافہ ہوتا رہا، اور جب قرآن کا نزول مکمل ہو گیا اللہ رب العزت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو بھی مکمل فرما دیا. اس کے باوجود علماء یہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا علم بے پناہ ہے، اس کی کوئی حد نہیں، کوئی حدود نہیں، کوئی قیود نہیں، بلا تمثیل اور بلا کوئی مطلب کہ نظیر. ایک الگ سے مثال بیان کرتے ہیں علماء، بالفرض اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا علم سمندر ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اس کے مقابلے میں قطرہ بھی نہیں ہے. لیکن سمندر بھی محدود چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کو سمندر سے تشبیہ نہیں دے سکتے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے غیب کا علم ماننا اس بات کو لازم نہیں ہے کہ کوئی شرک ٹھہرا دیا گیا ہے یا یہ چیز جو ہے وہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ثابت نہیں ہے. بہت ساری روایات موجود ہیں. کوئی جنگ بدر کے موقع پر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے بتا دیا، یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، جگہوں تک کی نشاندہی کر دی گئی تھی. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر ممبر پر تشریف فرما ہوئے، قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما، ممبر پر کھڑے ہوئے ایک جگہ پر کھڑے ہوئے وَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کی ابتدا سے آپ نے گفتگو فرمانا شروع کی، حتی دخل اہل الجنتی منازلہم و اہل الناری منازلہم، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نشست کے اندر احوال کائنات بیان فرما دیے، ما کانا بھی بیان فرما دیا، ما یکون بھی بیان فرما دیا، جو ہو چکا بھی بیان کر دیا، جو ہونا تھا وہ بھی بیان کر دیا، یہاں تک کہ اہل جنت جنت میں داخل ہو گئے اور اہل نار نار میں داخل ہو گئے، یعنی یہ بتا دیا کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا۔ مفسرین نے اس حدیث کے تحت بڑی طویل گفتگو کی ہے کہ ایک نشست میں پورے احوال کو بیان کر دینا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عظیم معجزہ تھا۔ تو یہ خبریں، یہ باتیں، یہ غیب سے متعلق باتیں کون بتا رہے ہیں؟ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں حفظ ذلک من حفظ و نسی من نسی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تو بتا دیا لیکن جس نے یاد رکھا یاد رکھا، بھول گیا بھول گیا۔ اور اس حدیث پاک میں واضح طور پر بیان کیا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کی ابتدا سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک اور جو لوگ جہنم میں داخل ہوں گے ان کے جہنم میں داخل ہونے تک تمام معاملات کا احوال بیان کر دیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اور حدیث پاک بیان کرتے ہیں اور دیگر محدثین نے بھی اسے مختلف روایتوں کے ساتھ اور اسناد کے ساتھ بیان کیا، اور کہا جاتا ہے کہ 10 صحابہ علیہم رضوان اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، معراج کے موقع پر اللہ رب العزت کی میں نے زیارت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میری پشت پر رکھا۔ فرماتے ہیں فوجدت بردا، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے پر پائی، فتجلا لی کل شیء، اور اس کی برکت سے ہر چیز مجھ پر واضح ہو گئی اور میں نے ہر چیز کے بارے میں جان لیا۔ شاعر کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو سر الاسرار، سب سے مخفی جو ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راز کو پا لیا اور اس ذات کا جاگتی آنکھوں کے ساتھ جلوہ دیکھ لیا، تو جب وہ جلوہ آپ نے دیکھ لیا تو پھر بقایا جو راز ہیں، بقایا جو غیوب ہیں، وہ آپ پر کیسے مخفی ہوں گے؟ اللہ رب العزت نے آپ کو بے پناہ غیوب پر مطلع کیا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو بے پناہ غیوب پر، بے پناہ علوم پر، ما کانا پر، ما یکون پر، جو ہونا تھا جو ہوگا مطلع کیا ہے۔ اور بہت ساری جو باتیں ہیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے بیان بھی فرمائی ہیں۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ اب یہاں ایک بات بڑی دلچسپ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول بنا کر، نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ یقینی طور پر انبیاء جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں ان صفات کا خالق اللہ رب العزت ہے، انبیاء اکرام علیہ السلام کے اندر جو کمالات پائے جاتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں جب وہ کمالات پائے جاتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیا انبیاء علیہ السلام محض قاصد ہوتے ہیں یا اللہ رب العزت نے انہیں تشریعی جو اختیارات ہیں، شریعت مطہرہ کے حلال اور حرام کرنے کے تعلق سے اختیارات ہیں، کیا وہ اختیارات بھی دیے ہیں؟ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ سوال نہ کیا کرو اتنے زیادہ، یہ نہ ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بات کہہ دیں تو کوئی حکم بیان ہو جائے، کوئی حلال و حرام کا مسئلہ بیان ہو جائے۔ اگرچہ کہ یہاں دو پہلو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آیات کا انتظار فرمائیں آپ، وحی کا انتظار فرمائیں اور وہ وحی نازل ہو تو اس کا آپ بیان فرمائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ اختیارات بھی عطا فرمائے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جب کوئی بات پوچھی جاتی ہے تو آپ اس بات کے متعلق حلال ہونا بھی بیان کر سکتے ہیں، حرام ہونا بھی بیان کر سکتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک موقع پر نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے خطبے میں حج کے فرض ہونے کو بیان فرمایا۔ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے. اس نے دوبارہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ خاموش رہے. اس نے دوبارہ پوچھا، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ٹوکا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے اور اسے تنبیہ کی کہ ایسے موقع پر سوالات نہ کیے جائیں. اور بھی کئی ایسی حدیث مبارکہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مختلف صحابہ اکرام علیہم رضوان کو خصوصی احکامات عطا فرماتے ہیں جو عام احکامات سے ہٹ کر ہوتے ہیں. جیسا کہ مکہ مکرمہ کی جو سرزمین ہے، سرزمین حرم، اس کے اندر جو اسکر گھاس تھا اس کا توڑنا جائز نہیں تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اجازت دی، ان کے لیے یہ کام حلال قرار دیا. کو روایت میں آتا ہے کہ جو بکری ہوتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی قربانی کے لیے ایک سال کی اس کی عمر ہونی چاہیے، لیکن ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 مہینے کی بکری ذبح کرنے کی اجازت دی قربانی کے لیے. یہ صرف ایک ہی صحابی تھے جنہیں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی اجازت عطا فرمائی، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اسی طریقے سے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حیثیت مقرر فرمائی کہ خزیمہ کی جو گواہی ہے وہ 2 کے برابر ہوگی. گواہی کے لیے 2 افراد چاہیے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے تشریعی اختیارات دیے ہیں اور اتنے اختیارات سے نوازا ہے کہ حضور فرمائیں کہ خزیمہ کی گواہی 2 گواہیوں کے برابر ہوگی، تو ان کی گواہی 2 گواہیوں کے برابر ہو جاتی ہے. یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی سنن میں اس بات کو بیان فرمایا. اسی طریقے سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے مال عطا فرمایا اور یہ اجازت دی کہ اس کو بجائے فقراء پہ صدقہ کرنے کے اپنے بچوں پر ہی خرچ کر دو. ایسا حکم عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام رؤوف الرحیم ہیں. ایک موقع پر فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ میری امت مشکل میں پڑ جائے گی تو میں مسواک کرنے کو لازم قرار دے دیتا. تو آپ اس بات کا اختیار رکھتے ہیں کہ لازم قرار دیتے تو لازم ہو جاتا، آپ نے چاہا تو لازم نہیں ہوا. اسی طریقے سے تراویح کی جماعت کا اہتمام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. اس میں بھی ایک یہی راز پنہا تھا کہ تاکہ یہ لازم نہ ہو جائے، فرض نہ ہو جائے. تراویح کی جو جماعت ہے سنت موقعہ علی الکفایہ ہے. اگر جماعت کے ساتھ تراویح محلے کے کچھ لوگوں نے پڑھ لی، جیسا کہ مساجد میں ادا ہوتی ہے، تو جماعت کا جو تقاضا ہے وہ پورا ہو جائے گا. البتہ جو تراویح ہے یہ اپنے طور پر پڑھنی ہوگی، تراویح سے رخصت نہیں ہے، اپنے طور پر پڑھنی پڑے گی. اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں. محترم ناظرین کرام، میں نے اپنے بیان کے شروع میں کہا تھا کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے ایک فلسفی، ایک دینی نظریے اور ایک ضابطے اور ایک کلیو کو بیان کر رہی ہے. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شریعت مطہرہ کا مزاج ہے، شریعت مطہرہ کا جو اسلوب ہے یہ اسے بیان کر رہی ہے. شریعت مطہرہ کا اسلوب کیا ہے؟ اللہ رب العزت مختلف امتوں پر انبیاء اور رسول کو مبعوث فرماتا رہا، انہیں مختلف احکام دیتا رہا. کچھ انبیاء ایسے تھے کہ جو پچھلے ہی تعلیمات کو فالو کرتے، کچھ نئی تعلیمات کو لے کر آتے، کچھ میں بعض باتوں میں فرق ہوتا. یہاں تک کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبعوث ہونے تک یہ جو زمانہ گزرا ہے، اس زمانے کو زمانہ فطرت کہا گیا ہے. یعنی لوگوں پر یہ لازم تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کریں اور توحید کو مضبوطی سے تھامے رہیں. اسی طریقے سے جو خبائث اصلیہ ہیں ان سے وہ بچتے رہیں. پھر دین اسلام آیا. دین اسلام نے لوگوں پر کچھ احکام نازل فرمائے. مفسرین لکھتے ہیں کہ 500 کے قریب ایسی آیات ہیں جس میں اللہ رب العزت نے احکام نازل فرمائے. 3 سے 5 ہزار کے قریب ایسی احادیث ہیں کہ جس میں احکام موجود ہیں. شریعت مطہرہ نے جو احکام بیان کر دیے ان پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن 1000 سے بھی زائد ایسے موضوعات ہیں جس کے متعلق شریعت مطہرہ نے سکوت فرمایا اور کوئی احکام بیان نہیں کیے، یہ اس لیے نہیں تھا کہ شریعت مطہرہ بھول گئی، بلکہ اس لیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم بیان کرنا تھا بیان کر دیا، اور جن کا حکم بیان نہیں کرنا تھا ان کا بیان نہیں کیا۔ تو اب مزاج شریعت یہ ہے کہ جس کے بارے میں حلال ہونا یا حرام ہونا بیان نہیں کیا گیا وہ حلال ہے۔ کسی چیز کے حرام ہونے کے لیے دلیل چاہیے ہوگی، اگر کسی چیز کے حرام ہونے کی دلیل نہیں ملتی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جائز ہے اس لیے دلیل لے کر آؤ۔ اس چیز کا حکم نہ اترنا، اس چیز کا حکم بیان نہ ہونا، اس کے بارے میں نص کا نہ آنا اس کے حلال ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ زمین میں جو بھی کچھ ہے ہم نے تمہارے ہی لیے پیدا کیا ہے، یعنی جس چیز کے بارے میں شریعت نے حرام ہونا بیان نہیں کیا، جس ایکٹیویٹی کے بارے میں، جس چیز کے بارے میں، جس فعل کے بارے میں، جس اسلوب کے بارے میں، اور وہ چیز شریعت کے جو ضابطے ہیں ان سے بھی نہیں ٹکراتی، تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ حلال ہوں گی، انہیں حرام نہیں کہا جا سکتا۔ دوسرے الفاظ میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک بحث عام طور پر کی جاتی ہے کہ جناب یہ نیا کام ہے، یہ نیا کام ہے تو کیسے جائز ہو سکتا ہے۔ یہاں پر ہمارے سامنے یہ چیز ہونی چاہیے کہ اگر وہ نیا کام شریعت کے کسی اصول سے ٹکراتا ہے، شریعت کی تعلیمات سے متصادم ہے، تو وہ نیا کام غلط ہوگا، وہ جائز قرار نہیں دیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ اس لیے کوئی اسے ناجائز کہتا ہے کہ یہ نیا کام ہے، یہ ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ جب شریعت نے سکوت اختیار کیا، اس پر حکم بیان نہیں کیا، تنبیہ فرما دی کہ جب اللہ تعالیٰ نے معافی رکھی ہے تم کیوں سوال کرتے ہو، جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو کیوں سوال کرتے ہو، آج سوال کرنا منع نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن مکمل نازل ہو چکا، تو نزول قرآن کے وقت سوال کرنا منع تھا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے حِینَ یُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَى لَکُمْ، کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے اور تم سوال کرو گے اور کوئی چیز تم پر نافذ کر دی جائے گی تو تمہارے حق میں یہ بہتر نہیں ہوگا، یہ سختی ہوگی اور تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ تو بات یہ ہے کہ جب قرآن نے یہ واضح طور پر فرما دیا کہ اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں سکوت فرمایا ہے، تو کسی چیز کا نیا ہونا اس کے ناجائز ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہم یہ کہیں کہ جی پہلے کہاں ہوتی تھی، صحابہ کے دور میں کہاں ہوتی تھی، تابعین کے دور میں کیا کہاں ہوتی تھی، تم صحابہ سے بڑے عاشق ہو، تم تابعین سے بڑے عاشق ہو، یہ استدلال درست نہیں ہے، قرآن فہمی کے خلاف ہے، قرآن کے ضابطے کے خلاف ہے، اس آیت مبارکہ کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اگر وہ چیز شریعت کی بنیادی تعلیمات سے ٹکراتی ہے اسے ناجائز کہا جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دینی اعتبار سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم نے اختیار کی، مثال کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں اعراب نہیں تھے، جب قرآن نازل ہوا تو بغیر اعراب کے مکتوب ہوا، بغیر اعراب کے لکھا گیا، لیکن جب دین اسلام نکل کر پھیلنا شروع ہوا اور لوگوں کو قرآن پڑھنے میں دشواریاں ہوئیں، بالخصوص عجم کو، تو پھر اس پر اعراب لگائے گئے، اور حجاج بن یوسف کے زمانے میں اس پر اعراب لگوائے گئے۔ اسی طریقے سے مذہبی اعتبار سے بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جیسا کہ ہمارے مدارس کے اندر ختم بخاری ہوتی ہے، افتتاح بخاری ہوتی ہے، یہ مجالس، یہ جو کتابوں کے تعلق سے افتتاح اور اختتام کی جو محافل ہیں، یہ صحابہ کرام کے زمانے میں تو نہیں ہوتی تھی، اس زمانے میں تو مطلقاً حدیث کی محفل ہوا کرتی تھی، لیکن بخاری شریف کے نام پر یا افتتاح کے نام پر یا اختتام کے نام پر یہ محفل جو ہوتی ہیں، یہ اچھی محافل ہیں، یہ اچھی رسومات ہیں، یہ اچھی رواج پا جانے والی چیزیں ہیں، ان کو اس لیے برا نہیں کہہ سکتے کہ حضور کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی، صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی، ان چیزوں کی ماہیت درست ہے۔ ان کے اندر حدیث پڑھائی جاتی ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، دعائے خیر ہوتی ہے، اس کی جو بھی حیثیت ہے، اس حیثیت کے اندر کوئی شرعی اعتبار سے خرابی تو نہیں پائی جاتی کہ ہم اس کو ناجائز قرار دے دیں۔ اسی طریقے سے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوتا چلا آیا، یعنی وہ ذکر جو ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان بھی بیٹھ جایا کرتے تھے اور ذکر کیا کرتے تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف پر گفتگو ہوتی تھی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف پر گفتگو ہوتی تھی. آج ہمارے زمانے میں زندگی اتنی تیز رفتاری کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے کہ ہم کبھی کبھار اپنے گھروں میں اس ذکر کا اہتمام کرتے ہیں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر کے تعلق سے ہونے والی محافل کو عصر حاضر میں محافل میلاد کا نام دیا جاتا ہے. تو محافل میلاد کے اندر کیا ہوتا ہے؟ قرآن پڑھا جاتا ہے، نعت شریف پڑھی جاتی ہے، احادیث مبارکہ پڑھی جاتی ہے. تو اب کوئی شخص یہ کہے کہ جناب یہ نام نیا ہے اس لیے ناجائز ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا کنسیپٹ، ایسا تصور شریعت مطہرہ کی بنیادی تعلیمات سے مطابقت نہیں رکھتا. کچھ احادیث مبارکہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، ان کی روشنی میں جو بات میں نے بیان کی ہے مزید واضح ہو جائے گی. بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دعونی ما ترکتم، کہ جس چیز کا حکم میں بیان نہیں کرتا اس کے بارے میں مت پوچھا کرو. انما ہلاک من کانا قبلکم بسوالہم واختلافہم علی انبیائہم، کہ تم سے پہلے کی جو قومیں تھیں وہ اس لیے بھی ہلاک ہوئیں کہ انبیاء علیہ السلام سے سوالات کرتی رہیں، احکام نازل ہوتے رہے اور انہوں نے پورا نہیں کیا. فیضا نہیں تو کم ان شعی ان فشتنیبو ہو، کسی کام سے جب میں منع کروں باز آ جایا کرو. وہ اضا امر تو کم بے امرن فاتم ان ہو مستتا تم، اور کسی چیز کا حکم کروں تو جتنا ہو سکے اس پر عمل کیا کرو. ایک اور حدیث پاک میں فرمایا گیا، امام ترمیزی اور ابن ماجہ نے اسے نقل کیا، الحلال ما احل اللہ فی کتابہ، حلال وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کر دیا حلال کے طور پر. والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ، حرام وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں حرام قرار دے دیا. وما سکت عنہ فہو عفا عنہ، جس چیز پر سکوت فرمایا اس میں تمہارے لیے رخصت ہے، معافی ہے، چھوٹ ہے. ایک اور حدیث پاک میں فرمایا گیا، امام دار قطنی نے اسے روایت کیا، ان اللہ فرض فرائض، اللہ تعالیٰ نے فرائض کو فرض قرار دیا، فلا تضیعوها، انہیں ضائع نہ کرو. وحرم حرمات، بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دیا، فلا تنتہکوها، انہیں ان سے اجتناب کرو، ان ہلکا مت جانو، ان سے بچتے رہو. وحد حدودا فلا تعتدوها، اور مختلف چیزوں کی حدود بیان کر دی، ان سے تجاوز نہ کرو. وسکت عن اشیاء، بہت سارے چیزوں کے بارے میں سکوت ہے، ان چیزوں کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا گیا. من غیر نسیان، ایسا نہیں ہے کہ بھول ہو گئی معاذ اللہ، بلکہ تم پر آسانی کے لیے ایسا کیا گیا ہے. فلا تبحثوا عنہا، لہذا ایسی چیزوں کے بارے میں زیادہ بحث میں نہ پڑا کرو. خلاصہ کلام یہ نکلتا ہے کہ جو دور جدید کی وہ چیزیں ہیں جنہیں مذہبی طور پر اپنایا گیا ہے یا مذہبی طور پر وہ چیزیں رائج ہوئی ہیں، اگر وہ چیزیں قرآن و سنت کے مطابق ہیں یا قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق ہیں تو ان کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسا کہ ایصال ثواب کی محافل اور تقاریب ہیں، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تب ہوتا یہ ہے، جیسے مثال کے طور پر کراچی جیسا شہر ہے، ہر آدمی بر وقت جنازے پر نہیں پہنچ پاتا، اور جو تعزیت ہے وہ 3 دن تک ہوتی ہے، تو جب اس کا اختتامی دن ہوتا ہے 3 دن کے بعد تعزیت کرنے کو فقہ نے مکروہ لکھا ہے، تو اس اختتامی دن پر ایک تقریب کا اہتمام کر دیا جاتا ہے، جو نہیں پہنچا تعزیت کرنے اسے بھی موقع ملتا ہے، وہ آ کے پہنچ جاتا ہے. اب اس کے اندر دعا ہوتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، مردے کو اصال ثواب کیا جاتا ہے. یہ تقاریب نو ڈاؤٹ اس انداز پر عہد صحابہ میں موجود نہیں تھیں، اس انداز پر تابعین کے دور میں موجود نہیں تھیں. یہ تقاریب ہمارے اس زمانے کا، بلکہ صدیوں سے رائج ہے، حصہ ہے، بعد میں رائج ہوئی ہیں. لیکن یہ کہہ کر کوئی اگر منع کرتا ہے کہ نہیں جی نئی چیز ہے، تو یہ درست نہیں ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور اس پر عمل کرنے والے کو ثواب دیتا ہے، اور جس نے کوئی برا طریقہ رائج کیا اسے اور اس پر عمل کرنے والے کو اس کا گناہ ملتا ہے. تو اگر کوئی اچھی چیز رائج ہوتی ہے اس میں اچھائی کا پہلو ہے, اس میں نیکی کا پہلو ہے, اس میں ثواب کا پہلو ہے, شریعت کی بنیادی تعلیمات سے متصادم نہیں ہے, اس میں کوئی حج نہیں ہے. بدعت کے تعلق سے علماء نے دو تقسیم کی ہے. ایک بدعت ہوتی ہے سیئہ, کہ جو دین کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہو. مثال کے طور پر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اگر میری امت میں سجدہ حلال ہوتا تو شوہر کے لیے بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. سجدے کی دو قسمیں ہوتی ہیں, سجدہ تعظیمی ہوتا ہے اور ایک عبادت کا سجدہ ہوتا ہے. عبادت کا جو سجدہ ہے وہ شرک ہے. سجدہ تعظیمی جو ہے پہلے کی امتوں میں ہوا کرتا تھا, اس امت میں منسوخ کر دیا گیا, سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے. تو ایک حدیث موجود ہے اس کے مقابل پہ کوئی جا کے قبروں کو سجدہ کرے یا کوئی کسی شخصیت کو سجدہ کرے, ایسی بات کو کوئی بھی جائز نہیں کہہ سکتا, کوئی بھی روا نہیں کہہ سکتا. یقینی طور پر ایسا عمل بدعت سیئہ کہلائے گا, بدعت دلالہ کہلائے گا, گمراہی کا کام کہلائے گا. لیکن اگر کوئی کام ایسا ہے کہ جو شریعت کے جو بنیادی ماخذ ہیں, اصول ہیں, ضابطے ہیں, قواعد ہیں, ان سے نہیں ٹکراتا, ان کی روح کے مطابق ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. ایسی نئی چیزوں کو اگرچہ کہ وہ دینی اعتبار سے ہوتی ہوں, انہیں بدعت حسنہ کہا جاتا ہے, یعنی اچھی نئی چیزیں کہا جاتا ہے, قرآن پاک کی روح کے وہ مطابق ہوتی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں شریعت مطہرہ کے معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, شریعت مطہرہ کے معاملات کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے چاہا تو ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ عز و جل.
یا ایھا الذین آمنوا,
اے ایمان والو,